بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة نجم سے شروع کیا گیا، سورة نجم کے درمیان سے آج تلاوت شروع کی گئی تھی. سورة نجم کے اندر ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے معجزے کا بیان ہے. جو پندرہواں پارہ ہے بنی اسرائیل، اس میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جانے کا بیان ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے آسمانوں پہ جانے کے قصے کو معراج کہتے ہیں. تو معراج کا بیان سورہ نجم میں ہے اور اسراء کا بیان سورہ اسراء میں ہے، یعنی پندرہویں پارے میں ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا تک جانے، سدرۃ المنتہا کے یہاں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں کے دیکھنے کی تو وضاحت ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا مضمون جو ہے نا، یہ اشاروں میں ہے، حدیثوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی تصدیق موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا. مشرکین کے بارے میں ایک علم یہ دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ نام ہوتے ہیں، چیز نہیں ہوتی وہ، یعنی وہ شخصیت نہیں ہوتی جس کی عبادت کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نام کے ساتھ میں کوئی اسٹیچو بنایا گیا، ود ہے، سوا ہے، یغوس ہے، یعوق ہے، نصر ہے، گنیش ہے، کالی مورتی ہے، گوری مورتی ہے، تری مورتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو جتنے بت بنائے جاتے ہیں، یہ جو اسٹیچو بنائے گئے، ایک نام سے بنائے جاتے ہیں. یہ تو یہ چیز جس کو کاٹ چھاٹ کے تراش کے بنایا گیا، لکڑی کی بنائی گئی، لوہے کی بنائی گئی، پتل کی بنائی گئی، وہ تو لکڑی ہے جس کو آپ نے شیپ دیا ہے، جس کو انسان شیپ دیتا ہے، آپ نے نہیں. اور پھر یہ شیپ ایک نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ گنیش جی ہے، فرض کرو یہ ہمارے انڈیا کے اندر ہونے والے جو بت ہیں زیادہ، یہ دیوی ہے، فلاں دیوی ہے، ان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اس جس نام سے موسوم کیا جا رہا، اس چیز کو اور اس پتھر کی چیز کو جس کو اس شیپ میں ڈھالا گیا ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے بھی بت دنیا کے اندر پہلے ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، یہ سب نام ہوتے ہیں. اور نام میں کیا نفع ہے؟ اب روٹی کا ایک نام ہے، روٹی 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 سے تو بھوک پیٹ بھرے گا نہیں آپ کا. روٹی کے نام سے روٹی کا کوئی کام سامنے نہیں آئے گا، سالن کے نام سے سالن کا کوئی کام سامنے نہیں آئے گا، لباس کے نام سے لباس کا کوئی کام تو سامنے نہیں آئے گا. ایسے ہی اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اور پھر سورہ نجم میں خصوصیت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نام ہوتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے، ان سے کوئی نفع نہیں ہے، ایک صرف گمان ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ نجم میں ایک بہت ہی خاص مضمون ہے، بہت بھی بہت خاص، ویسے تو ہر آیت میں خاص ہوتا ہے، لیکن میرا اور آپ کے لیے بعض مواقع پر بعض چیزیں بہت ہی خاص ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا مقصد ایجوکیشن سے صرف دنیا ہے، شروع بچہ جب سے شروع ہو رہا پڑھنا، جہاں تک اس کی منزل ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، علم دلا رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، علم کے بنے ہوئے ادارے بنے ہوئے ہیں، کالجز بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، فرمایا جن لوگوں کے علم کا مقصد صرف دنیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کتنا سخت مضمون ہے یہ. فرمایا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. جو لوگ ہماری یاد سے اور ہماری اطاعت سے، ہماری بندگی سے غافل ہیں، ان سے آپ بے تعلق ہو جائیے، ان کا مقصود صرف دنیا کی زندگی ہے اور ان کے علم کی منتہا بھی یہی ہے، ان کے سیکھنے سکھانے کا منشا پورا یہی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھے اور آپ کو یہ جو دنیاوی سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم، اس سسٹم سے ہٹ کر جو علم ہمارے پاس ہوگا اس کا نام علم رکھنا ہے، حیوی حقیقت کے اعتبار سے اسی کا نام علم۔ بچہ پڑھا لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دین معلوم ہے نہیں معلوم، ایجوکیشن ہے آپ کے گھر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا علم گھر میں زندہ ہے کہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم زندہ ہے کہ نہیں ہے، اسی کا نام ایجوکیشن ہے۔ دنیاوی زندگی کو جس علم سے چاہا جاتا ہے اس کا نام ایجوکیشن حقیقتاً نہیں ہے، مجازن ہے، صرف تعبیرن ہے، بولنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ چونکہ اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم لگایا جاتا ہے، وہ بھی ایک جاننے کی چیز ہی ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے جانا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی انسانیت سے اور انسانی زندگی سے جو اللہ تعالیٰ بندے سے دنیا میں چاہتے ہیں اس علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو یہ ایک حقیقت ہے، اس بارے میں اپنا ذہن بنانا ضروری ہے، ہمیں پتا چلے پہلے کہ علم ہے کیا، ایجوکیشن ہے کیا۔ یہ چیزیں جتنی اس وقت ہمارے پیٹ پالنے کی شکلوں کی صورت میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، مقصد اصلی یہ ہے کہ پیٹ پالنا آ جائے، جاب کرنا آ جائے، کمانا آ جائے، یہ پیٹ پالنے کی صورتیں پہلے ایجوکیشن کے بغیر اختیار کی جاتی تھیں، یہ سیکھ لی جاتی تھی بغیر ایجوکیشن کے، کسی کی صحبت میں رہ کے، کسی کی تربیت میں رہ کے، بعد میں پھر اس کو باضابطہ بنایا گیا اور پھر اس کے باضابطہ کتابیں لکھی گئیں، پھر اس کی یونیورسٹیز قائم کی گئیں، پھر اس کے ڈپلومے بنائے گئے، سرٹیفکیٹ بنائے گئے، سندیں بنائی گئیں، پھر جاب کی شکلیں وجود میں لائی گئیں، ورنہ یہ چیزیں پہلے ایسا نہیں تھی، ان کا سیٹ اپ ایسا تھا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اور سب کچھ کے اعتبار سے بالکل معراج انسانیت پر پہنچ گئے، معراج پر پہنچ گئے، لیکن نہ ان میں ڈاکٹری کے نام سے کوئی چیز تھی، نہ ان میں انجینئرنگ کے نام سے کوئی چیز تھی، نہ ان میں لائری کے نام سے کوئی چیز تھی، نہ ان میں ٹیکنیکل کے نام سے کوئی چیز تھی، نہ ان کے اندر جو ہے نا ایم بی اے کے نام، بزنس مینجمنٹ کے نام سے کوئی چیز تھی، یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر صحابہ بڑے تھے، کیوں تھے وہ بڑے، کیا چیز تھی وہاں پہ؟ اچھا پھر کیا اس زمانے میں علاج معالجہ نہیں تھا؟ اس زمانے میں مکان نہیں بنتے تھے؟ اس زمانے میں گھر کارپنٹری کا کام، گھر بنانے کا کام یہ نہیں ہوا کرتے تھے؟ اس زمانے میں کون سی چیز نہیں ہوتی تھی جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، ضرورت پڑتی ہو انسانوں کو، پھر وہ نہ ہوتی ہو؟ پھر بھی ساری چیزیں ہوا کرتی، کیا حساب کتاب نہیں تھا؟ کیا بزنس نہیں تھا؟ کیا تجارت نہیں تھی؟ یہ چیزیں پہلے سیکھے بغیر، پڑھے بغیر سیکھ لی جاتی تھیں، ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں پڑھے بغیر سیکھی جاتی ہیں، کچھ علاقوں میں پڑھ کر سیکھی جاتی ہیں۔ دو مثالیں میں اس کی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے۔ یہاں پر پورے شکاگو میں فنرل کا ذمہ دار جو ہے نا ایک ہی آدمی ہے، مفتی ہارون صاحب ہیں، آپ کو سب کو پتا ہے، سب مردوں کو سابقہ پڑھنے والا ہے تو اپنے کو بھی پڑھنے والا ہے، تو اس آدمی کو تو پہچان کے رکھنا چاہیے تھوڑا سا۔ پورے شکاگو میں ایک ہی عالم صاحب ہیں جن کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ وہ مردوں کو نلا سکتے ہیں، دفنا سکتے ہیں، اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اور وہ کورس انہوں نے 5 سال میں کیا ہے، 5 سال پڑھنے کے بعد، وہ بھی کس کے بعد، مطلب کالج کرنے کے بعد کے 5 سال لگتے ہیں اس میں، کالج ہو جانے کے بعد کے 5 سال کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو اس کی اجازت ملتی ہے کہ وہ ایک مردہ خانہ اپنا رکھ سکتے ہیں اپنی تحویل میں، اور جنا والا وہ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں، مردوں کو نہلا سکتے ہیں، مردوں کو کفنا سکتے ہیں، دفنا سکتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے پاس ہے، ایک ہی آدمی یہاں پر جو ہے نا کوالیفائڈ ہے اس معاملے میں اپنے پاس مسلمانوں میں، باقی سب یہودیوں کے قبضے میں ہے یہ پورا بزنس، بہت بڑا بزنس ہے یہ یہاں کا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں سے اپن لوگ ہیں وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ نہلانے کا کچھ فن ہے کیا، کفنانے کا کچھ فن ہے کیا، دفنانے کا کچھ فن ہے کیا، کوئی ایجوکیشن ہے کیا اس نام سے؟ غسال ہے نلا دیتے ہیں، کفن جو ہے دینے والے ان کی دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ کفن بیچ دیتے ہیں، اور جناب کھودنے والے کھود دیتے ہیں، دفنانے والے دفنا، کچھ ایجوکیشن ہی نہیں ہے اس لین کا۔ وہ جو چیز ہے اس کو ایجوکیشن کا نام نہیں دیا گیا۔ ایک اور چیز بہت کامن ہے اپنے انڈیا پاکستان میں، یہاں پہ آپ بال بنانے کے لیے جائیں دیوان پہ تو آپ کو ایک دو ہی ملیں گے مسلمان، ایک والی ہے اور ایک فلاں کو نہنے والا بال بناتا ہے کرتا ہے۔ میں اور آپ سب دکان کھول کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ اپنے پاس اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، لائسنس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی تعلیم ہمارے پاس میں نہیں ہے. اور اپنے انڈیا پاکستان میں بھی حجام پڑتا ہے کیا؟ باربری کی کوئی شاپ ایسی تھوڑی ہوتی ہے وہاں پہ حجام کے نیچے حجام تھوڑے دن کام کرتا ہے، سیکھ لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، پہلے وہ کپڑا وپڑا لگانے کا کام کرتا ہے، پوچھا مارنے کا کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد کھینچی لے کے تھوڑا تھوڑا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد بچہ خاصا حجام بن جاتا ہے. وہ دکانیں کھول لیتے ہیں اپنے، نہ دکان کھولنے کا کوئی لائسنس چاہیے نہ کچھ نہ کیا. سیم جو ہیں دوسرے جتنے شعبے ہیں زندگی کے وہ بھی پہلے ایسے ہی تھے، آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اس کو علم اس سے انسانیت کی کامیابی کا تعلق کہاں سے جڑ جائے گا؟ اس سے انسانیت کی نجات کہاں سے ہو جائے گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون پہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ روشنی ڈالی ہے، حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے. جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس وقت میں اس کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی جو ویلیو ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اور اس کے حامل کا جو وزن ہے، یعنی اس کی یہ صلاحیت رکھنے والے کی جو حیثیت ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا اس سے انسان کا مقام، اور انسانیت کو کوئی اس سے ترقی نہیں ہوتی. انسانیت کی ترقی انسانی کمالات سے ہے، اور انسانی کمالات کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. یہ تو پیسے بنانے کے کمالات ہیں، یہ انسانیت کے کمالات نہیں ہوتے. یہ انسانیت کے کمالات میں شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، فتوت ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، صدق ہوتا ہے. انسانیت کے کمالات ان کا نام ہے، وہ ان کا ان سے کیا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے یہاں پر سورہ نجم میں اس مضمون پر توجہ دلائی گئی ہے، دھیان رکھیں. فرمایا کہ ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیے آپ جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں. ذکر سے مراد یہاں پر اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے، اور ان کا مقصود صرف دنیاوی زندگی ہے، اور ان کے علم کا منتہا بھی یہی ہے. تمہارے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون راستے سے بھٹک گیا ہے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس کا صرف یہی کام ہو وہ راستے سے ہٹ چکا ہے. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون راستے سے ہٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقہ، یہ گروپ ایسی فہم، ایسی تھاٹ، ایسی تھنک رکھنے والے ہٹ چکے ہیں اپنے صحیح منزل مخصوص سے، صحیح راستے سے. اور پھر انہی کو معلوم ہے کہ ہدایت پر کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو برا بدلہ دینے والے ہیں. وہ اچھے عمل کرنے والے کون ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لمم جو ہیں، جو چھوٹے گناہ غیر اختیاری طور پر صادر ہوتے رہتے ہیں، وہ ان سے بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے بہت زیادہ ذمہ دار نہیں ہیں. جو نیک کام میں نے ان کو لگائے ہیں وہ ان سے کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت کے ساتھ مغفرت فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس وقت سے جانتے ہیں جب تم کو زمین سے اٹھایا ہے، اور پھر اس وقت سے بھی جانتے ہیں جب تم کو ماں کے پیٹ میں لایا ہے. پہلے اللہ زمین سے اٹھاتا ہے کسی انسان کو، اناج کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، ترکاری کی شکل میں، سبزی کی شکل میں، وہاں سے اٹھتا ہے آدمی. پھر وہ جا کے کسی کی غذا بنتا ہے، پھر وہ غذا جا کے انرجی بنتی ہے، خون بنتا ہے، پھر وہ انرجی اور خون بن کے مادہ منویا بنتا ہے، سپرم بنتا ہے، اور پھر وہ کسی ماں کے پیٹ میں پہنچ، عورت کے پیٹ میں پہنچتا ہے. فرمایا کہ تمہارا رب تم کو اس وقت سے، تم میں سے ہر ایک کو اس وقت سے جانتا ہے جب زمین سے تم کو اٹھایا، اذا انشاکم من الارض، اور پھر جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے اس وقت کو بھی جانتا ہے. اس لیے اپنے کو متقی اور نیک مت سمجھو، مت جتاؤ کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت ایسا ہوں، میں بہت ویسا ہوں. اس کو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے. وہ تمہارے بیچ سے واقف ہے، وہ تمہارے میٹیریل سے واقف ہے کہ تم ہو کس کوالٹی کے، ہو کس خوبی کے، تمہارے سے کون سے اعمال سازد ہونے والے ہیں، وہ اس سے خوب واقف ہے. ویسے تو ہر صورت ہی ایسی ہوتی ہے، اور ہر رکو ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مضامین پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے کہ وہ سنا دیں، وہ سنا دیں، وہ سنا دیں. اب بہت سے اور سورے بھی ہیں، مگر جیسے یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نجم میں ایک اور بہت ہی خاص مضمون بیان فرمایا ہے، چلو اس کو بھی مختصراً سنا دیتا ہوں شارٹ کر کے. یہ ہے کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کا ایک سیمپل یہاں دیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے صحیفوں میں کیا باتیں کہیں، کیسی باتیں کہیں، موسیٰ کے صحیفوں میں کیا باتیں کہیں، کیسی باتیں کہی ہیں. وہ سورہ جو پڑھتے ہیں نا ہم، سبح اسم ربک الاعلی، عام طور پر جمعہ میں پڑھنا مسنون بھی ہے، اس کے اندر ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ، اخیر میں سب سے یہ ہے ادف الحمن تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولى، جو بات ابھی میں نے کہی اس میں سورہ سبح اسم ربک العلیٰ میں، یہ صحف اولیٰ میں موجود ہے، یعنی موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات کہی ہے. اس میں سے کچھ باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، جیسے یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا گناہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کا وزن یہ نہیں اٹھائے گا کہ ایک آدمی سب کی طرف سے کہے گا میں تمہارا میں سارا تمہارے تمہارے سارے گناہوں کے بدلے میں میں اکیلا سولی پہ چڑھ جاتا ہوں. یہ تو ہم نے صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں پہلے ہی بتا دیا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے یہ مضمون. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے کوشش کی ہے. اور اس سے پہلے والے رکوع میں اسی سورہ نجم میں ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ جو انسان نے کوشش کی ہے وہ تو اس کو ملنے والا ہے، لیکن جو انسان تمنا کرنے والا کرتا ہے وہ ملنے والا نہیں ہے. عمل الانسانی ما تمنا، ہر انسان کی آرزوئیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے. سٹیزن شپ کے بارے میں تمنا ہے، پوری فیملی کے آ جانے کے بارے میں تمنا ہے، شادیاں ہونے کے بارے میں تمنا ہے، خاص قسم کی جگہ خاص جگہ شادی ہونے کی تمنائیں ہوتی ہے، اولاد ہونے کی تمنا ہوتی ہے، بچوں کے ایجوکیشن ایک خاص منزل تک جانے کی تمنا ہوتی ہے، اپنے آپ کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اتنے دولت مجھے مل جائے، ایسا مکان میں بنا لوں، ایسا میرا اسٹیٹس ہو جائے، ایسا میرا لیونگ اسٹائل ہو، یہ ہو وہ ہو، پچاس ہزاروں قسم کی تمنا کہ ہر تمنا پہ کیا نکلے، دم نکلے، ایسی تمنائیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمنا پوری ہونے کے لیے دنیا نہیں ہے، آخرت ہے تمنا پوری ہونے کے لیے، وہاں تمنا پوری ہوگی، وہاں تمنا پوری ہونے کی جگہ ہے. یہ ضرورت کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بسایا ہے، یہ فرمایا تمنا پوری نہیں ہوگی. اور بقیہ جو کوشش بندہ کرتا ہے وہ ملنے والی ہے اس کو. دنیا کے اعتبار سے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس میں سیٹ اپ جو ہے تھوڑا سا بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک جس چیز کی کوشش کی گئی وہ بھی مل سکتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی مل سکتی ہے، اور ان دونوں کے بدلے میں کوئی مصیبت اور ایسی پریشانی جو اگر وہ ہوتی تو بہت زیادہ آدمی کو نقصان ہوتا، اس سے بچانے کے لیے اس کی صحیح کو قبول کر لیا جا سکتا ہے. اور ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اس کوشش کو یہاں پر دبا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اصل ضرورت کے وقت میں کام آ جائے، جس کو آخرت میں اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے. بعض مرتبہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا نقصان آخرت میں بڑا فائدہ دے گا. ایک قصہ میں نے سنایا تھا، بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے بزرگوں کی، اور میں نے بھی اپنے باتوں میں سنایا ہے کئی مرتبہ. مختصراً اس کا یہ ہے خلاصہ کہ ایک ایمان والا بہت ہی نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کے انتقال کا وقت آیا، لوگوں نے اسے خادمین نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا دو، پیاس بہت شدید ہو رہی ہے. سراہی جو ہے گرما کے زمانے میں محراب میں رکھی ہوئی تھی تاکہ ہوا سے پانی ٹھنڈا ہو جائے، خوب پانی اس میں ٹھنڈا ہو رہا تھا. خادموں نے سوچا کہ حضرت کو چلو پانی پلا دیں ٹھنڈا. پانی لینے کے لیے جب خادم وہاں پہنچا تو وہ سراہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خوب پھوٹ گئی اور پانی ضائع ہو گیا، اور وہ ٹھنڈا پانی پیے بغیر اس کی روح نکل گئی اس بزرگ کی، نیک آدمی کی. اس کے قریب میں ایک بہت ہی برا آدمی رہتا تھا جس کے حالات اچھے نہیں تھے، اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا. اس سے اس کے لوگوں نے پوچھا، رشتہ داروں نے، کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے کہ یار مچھلی کھانے کو دل بول رہا ہے، تلی ہوئی مچھلی کو طبیعت چاہ رہی. اب موقع نہ محل، سارے بیمار گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک لوگ اب مرتا تب مرتا، وہ کہہ رہا مجھے مچھلی چاہیے. خیر اس رشتہ داروں میں سے ایک کو کہا کہ بھائی جاتے ہوئے کچھ دے دو یار اس کو، اگر مل جائے تو. باہر جو نکلے تو دروازے کے پاس ایک آدمی مچھلی بیچتے ہوئے جا رہا تھا، فوراً سے مچھلی خریدی گئی، اس کو صاف کیا گیا، اس کو تلا گیا، اس کے بعد میں اس کو کھلایا گیا، جب وہ کھایا تب اس کی جان نکلی. اچھا یہ دو منظر ایک تیسرے بزرگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ پروردگار یہ قصہ کیا ہے، یہ بیچارہ آپ کا محبوب ہے، نیک ہے، جیسا ہم جانتے ہیں متقی ہے، پرہیزگار ہے، باشرا ہے، اور یہ کیسا ہے یہ بھی سب دنیا کو معلوم ہے، اس کو آپ نے پانی بھی پینے نہیں دیا، اس کو آپ نے مچھلی تک فراہم کر دی آخر وقت میں. تو پھر ان کو حاطف غیبی نے بتایا الہام کی شکل میں یا خواب میں، قصہ دونوں کا یہ ہے کہ وہ جو بندہ نیک ہے اس نیک بندے کی ایک ہی لغزش باقی رہ گئی تھی، ایک غلطی باقی رہ گئی تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی چھوٹی سی تکلیف سے اس کا کفارہ کر دے. مرنا تو تھا ہی اس کو, ہم نے پیاسا مارا, اس کا گناہ صاف کر دیا. ہمارے پاس جب آیا بالکل پاک پوتر ہے, اب صرف جنت ہے اس کے واسطے, تھوڑا بھی مواخذہ نہیں ہے اس کے ساتھ. اور وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے کوئی اچھے عمل نہیں تھے, ایک اچھا عمل جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ میں اس نے کیا تھا, سلوک جس کو کہتے ہیں, وہ تھا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ احسان بھی ہماری مخلوق پر اس کا رہے, اور ہمارے پاس تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں. تو اس ایک چیز کا بدلہ, اس وہ جو سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھا کوئی, اس سلوک کے بدلے میں ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی کہ اس کو تلی ہوئی مچھلی کھلا دی, پورا اس کو نمٹا دیا. اب جب ہمارے پاس آیا ہے تو ایک بھی نیک عمل اس کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے, وہ سیدھا جہنم میں جانے کے لیے. اس کو مچھلی کھلا دی, اس کو ادھر فارغ کر دیا, اس کو پیاسا مار دیا, اس کو ادھر فارغ کر دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سعی کو کسی کی ضائع تو نہیں فرماتے, لیکن دنیاوی سعی اور کوشش کے سلسلے میں نظام الگ ہے اور آخرت کی کوشش کا نظام الگ ہے. اور فرمایا کہ پھر کوشش کو دیکھا بھی جائے گا اور پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ بات ہم نے صحف ابراہیم و موسیٰ میں کہی ہے کہ ہر چیز کی انتہا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. اللہ ہی ہنسانے والے ہیں, اللہ ہی رلانے والے ہیں, یعنی ہنسنے کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں, رونے کے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے سے بڑے پیمانے پر ہوں, خوشی کی چیزیں اور تکلیف کی چیزیں, اضحکا اور ابکا سے مراد خوشی کے حالات اور رونے کے حالات, تکلیف کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہی مارتے ہیں, وہی زندہ کرتے ہیں, وہی مذکر اور مونس میل اور فیمیل کو پیدا فرماتے ہیں, اور انہوں نے اپنے ذمے نشت الاخرا دوسرا انسانوں کو زندہ کرنا طے فرمایا ہوا ہے. وہی مالدار بناتے ہیں اور وہی آسودہ فرماتے ہیں. انہ اغنا و اخنا کے دو ترجمے ہیں, وہی مالدار بناتے ہیں اور وہی فقیر بناتے ہیں, اخنا کے معنی وہ بھی آتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وانہ ہو اغنا و اخنا, وہی مالدار بناتے ہیں اور وہی مالداری میں آسودہ کرتے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ابھی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر مالدار آسودہ حال نہیں ہوتا, پیسے بہت کما لیتا ہے کوئی آدمی لیکن انتہائی بے چین, پریشان, الجھا ہوا, پریشانی کے اندر ہوتا ہے. اب بعض آدمیوں کو اللہ دولت بھی دیتا ہے, پھر سکون بھی دیتا ہے, تسلی بھی دیتا ہے, حالات موافق بھی اس کے رہتے ہیں. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دولت بھی دینا اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, پھر اس دولت کو ذریعہ راحت بنانا اور اس سے آسودگی پہنچانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. وہی شہرا ستارے کے رب ہیں, انہوں نے عاد اولا کو ہلاک کیا ہے, انہوں نے سمود کو ہلاک کیا ہے, انہوں نے قوم نوح کو ہلاک کیا ہے. بڑے ظالم اور بہت سرکش ہو گئے تھے یہ, اور پھر اور بہت سی اور دوسری جماعتوں کو بھی, ٹکڑیوں کو, لشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے. اور ان پر جو عذاب آیا ہے وہ آیا ہے, انہیں کو پتا ہے کہ ان پر کیا کیا آفتیں آئی ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی قدرت کی کن کن شکلوں کے اندر شک کرو گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے. یہ ہیں ڈرانے والی چیزیں جو صحیفہ اولا میں ہم نے بتائی ہیں. ھذا نذیر من النذر الاولی, اس انداز کا مضمون سورہ نجم میں ہے, پھر سورہ قمر ہے, سورہ رحمان ہے, تو آپ کو بتائیے, پھر سورہ واقعہ. تھوڑا سا وقت کے اندر میں سب سے آخر میں جو پڑھا گیا ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں. سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے رکوع میں ایک بات فرمائی ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے اور اس کی اطاعت سے غافل نہ کرے. مال جو ہے نا وہ اللہ کی بندگی سے غافل نہیں کرنا چاہیے, اور اولاد بھی اللہ کی بندگی سے غافل نہیں کرنا چاہیے. اور مال اور اولاد یہ دونوں ہی اصل رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اصل اطاعت میں, بندگی میں. اسی لیے اس سے پہلے ایک سورہ ہے جس کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ, اور آگے بھی آ رہا ہے سورہ تغابن میں بھی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ بمانا آزمائش ہے, یعنی تمہیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, الجھن میں ڈال دیتے ہیں, ان کی رعایت کروں یا ان کی رعایت, یہ کروں, دین کی طرف متوجہ ہوں یا ان کی طرف متوجہ ہوں. فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ اس کو اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے غفلت ہو گئی اللہ کی اطاعت سے, بندگی سے, اس کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون, بہت ہی بڑا نقصان ہونے والا ہے. خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے, خرچ کرنے کے لیے دیا ہے, اللہ کے لیے خرچ کر لو. ہم سب کو جو مال دیا جاتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین پر, اللہ کے دین کے تقاضوں پر، صرف کھانے اور پہننے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کر کے اس کو ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے مال دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے آدمی اپنے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اپنی آخرت بنائے، اللہ کی رضا کمائے، جنت کمائے، اعمال صالح ثواب کمائے، مال کے ذریعے سے اعمال انجام دے کے ثواب کمائے. دیا ہی اس لیے جاتا ہے. ہر چیز کا پرپز جاننا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہے، یہ کیوں دی گئی. اس لیے کہ اگر بندہ اس کو استعمال نہیں کرا اپنے آخرت کے لیے، تو پھر وہ دوسروں کو چلے جانے والا ہے، چونکہ اس کو تو کوئی لے جانے، کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں سے، اور نہ اگر کوئی لے جائے تو اس کو کام آئے گا. پہلے زمانے کے فرائنا کے ساتھ ان کی دولت کو بھی رکھ دیا جاتا تھا ان کی مورتیوں میں ہی، ان کے کفن کے اندر، اس کے تابوت کے اندر ہی رکھ دیا جاتا تھا. ان کو تھوڑی کچھ اس سے فائدہ ہوتا تھا. اب لوگ کھود کھود کے ان کی ہڈیاں پنچرے ادھر ادھر کر کے جو اصل سونا ہونا مل جائے وہ سمٹ لینے کا کام کرتے ہیں. کسی کے کام کا نہیں ہے. وہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آدمی اس کو ذریعہ بنائے اور آخرت میں آخرت کا ذخیرہ کر لے. اس کو فرما رہے ہیں اللہ پاک، خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. پھر تم کہنے لگو کہ پروردگار تھوڑا وقت دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ تَاكَ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی کو مہلت نہیں دی جاتی جب وہ ٹائم آ جاتا ہے، جب بلاوا آ جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اور مہلت کا وقت نکل جاتا ہے، پھر اس کی مہلت مانگنے سے مہلت نہیں دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو، اس لیے جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ کر لو. اب تعالیٰ شانہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، قطعوں سے درگزر فرما دیجئے، روزوں اور نمازوں کو قبول فرمائیے، صدقات اور عطیات کو قبول فرمائیے، زکاتوں اور فطروں کو قبول فرمائیے. اے اللہ روزہ داروں کے افطار کرانے کو قبول فرمائیے، اے اللہ روزہ داروں کے پانی پلانے کو قبول فرمائیے، خدمت کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن اور حدیث کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے روحانیت کو منور فرما دیجئے، ہمارے قلب کو منور فرما دیجئے، مزکہ فرما دیجئے. اے مولا کریم ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. مولا آپ ہی تزکیہ فرمانے والے ہیں اور آپ ہی مربی حقیقی ہیں. اپنے کرم سے ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. بقیہ رمضان کی پوری قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے. اے اللہ ضائع ہونے سے ہمارے اعمال کو محفوظ فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.